اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.dasquran.com۔
الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم، علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 سے کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سن چکے کہ اس سے قبل ان عورتوں کا ذکر ہوا جن کے شوہر انتقال کر جائیں، اور حکم دیا گیا کہ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ عدت گزرنے کے بعد انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں وارثوں کو ان کے اس ارادے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ شریعت کی اجازت بھی ہے، اور نکاح والی زندگی گزارنا یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جب شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے روکا جائے گا، یا فطرت کے تقاضوں کی جائز راستے سے تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، تو دنیا میں فتنہ و فساد، فحاشی اور بدکاری یہ عام ہوگی۔ آج جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، یا اپنے دلوں میں بات کو چھپا کر رکھو۔ جو عورت بیوہ ہوئی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قرآن کہتے ہیں کہ جب تک وہ عدت میں ہیں اس وقت تک صراحتاً تو نکاح کے بارے میں ان سے بات نہ کی جائے، نکاح کا پیغام صراحتاً نہ بھیجا جائے، البتہ اشارے کنائے میں اپنے ارادے کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان تفاسیر میں اشارے کنائے کی بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ بہت عرصے سے خواہش یہ تھی، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ پاک کوئی نیک خاتون میرے عقد میں دے دے، یہ اشارہ کر دیا۔ یا اگر وہ پڑھی لکھی ہے، دین و دنیا کا علم رکھتی ہے، تو کہہ دیا میں بھی ایسے رشتے کی تلاش میں تھا، ایسی خاتون کی تلاش میں جو دین و دنیا کا علم رکھتی ہو۔ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اکیلے زندگی بسر کرتے کرتے اور ہوٹل کی روٹی کھاتے کھاتے تنگ آ چکے، اب جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنا گھر بسا لیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، اشارے کنائے کے الفاظ، جس سے اس خاتون کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی رشتے کا امیدوار ہے، لیکن صراحتاً نکاح کی بات نہ کی جائے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شوہر کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہے، تو یہ انسانیت کے اخلاق کے خلاف ہے کہ غم ابھی تازہ
اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صراحتاً نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے اور وعدہ لینے کی کوشش کی جائے تو دل میں تو بہرحال اب بات آ گئی, تو اس صورت میں جانبین کے دلوں میں برائی کے خیالات پرورش پا سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابھی صراحتاً نکاح کا پیغام نہ بھیجو. یہ وعدہ لینا اور عزم کرنا یہ نفسیات کی آداب کے خلاف ہے. دل میں بات کو چھپا کر رکھو یہ بھی جائز, اور اشارے میں بات کر دو یہ بھی جائز. فرمایا کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتا تھا کہ تم ان کا تذکرہ ضرور کرو گے. اللہ جانتا تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کا خیال انسان کے دل میں بس جائے تو گھوم گھما کر کسی نہ کسی انداز میں اس کا تذکرہ زبان سے ضرور کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, یہ زبان دل کی ترجمان ہے. دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرتا رہے گا, اور کرتے رہنا چاہیے. ہمیں قدم قدم پر, ہر لمحہ, موقع بموقع, بات سے بات نکال کر اس کثرت ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے یہ باعث اجر و ثواب ہے. یہ تو خوشبو ہے, جتنے بھی زیادہ پھیلائی جائے پھیلانے والا بھی معطر ہوگا اور سننے والے بھی معطر ہوں گے. پھر کثرت ذکر سے دل میں محبت آئے گی. یہ بھی ایک نفسیاتی اصول ہے, جس چیز کا زبان سے کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے. اذا تقرر تقرر فی القلب. پھر گھر میں اگر ذکر کرے گا بہانے بہانے سے اللہ اور اس کے رسول کا, تو بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھے گی. وہ بیت الخلاء جا رہے, روک لیا, بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یہ پڑھ لو. کھانا کھانے لگے, بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سونے لگے, دائیں کروٹ پر لیٹو بیٹا, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. صرف یہ نہیں کہنا کہ دائیں کروٹ پر لیٹیں, ساتھ حضور کا حوالہ بھی دینا ہے, تاکہ بچے کے دل کی صاف تختی پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نقش ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں ان بیوہ عورتوں کی محبت ہوگی یا ان سے رشتہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ تم ان کا تذکرہ بھی ضرور کرو گے, باز نہیں رہ سکو گے. یہ فطرت کی مجبوری ہے, اور اللہ فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں ہے, اللہ فطرت کے تقاضوں کو صحیح رخ عطا فرماتا ہے. اسلام دین فطرت ہے, قرآن فطرت کی آواز ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام فطرت کے مطابق ہیں. انسانی فطرت کو کچلا نہیں گیا, اسے نشو و نما کا ایک پاکیزہ ماحول عطا کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ جب دل میں محبت ہوگی تو زبان سے تذکرہ بھی ہوگا, لہٰذا میں تمہیں تذکرہ کرنے کی تو اجازت دیتا ہوں. عزیزوں وغیرہ سے بات کرنا چاہو کر سکتے ہو, اس رشتے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہو کر سکتے ہو, اپنا خیال اس بیوہ تک اشاروں کناروں میں پہنچانا چاہو پہنچا سکتے ہو. بلا قلعہ توا ادو ہن سرن, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا, خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. ایسا نہ ہو خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آپس میں عہد و پیمان ہو جائیں کہ ہم صرف آپس ہی میں رشتہ کریں گے, میں یہیں پر کروں گا اور کہیں نہیں, اور تم بھی صرف میرے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. فرمایا ایسا نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا, اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو. اور یاد رکھیے کہ یہ صرف بیوہ کے بارے میں نہیں ہے, دوسری خواتین کے بارے میں بھی ہے, لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں ہے. اگر کہیں رشتہ پسند آ گیا, رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے دل میں خیال بھی لا سکتے ہو,
زبان سے مشورتاً ذکر بھی کر سکتے ہو، لیکن خفیہ عہد و پیمان لینا یہ جائز نہیں ہے، خفیہ ملاقاتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے دوستی نہیں ہوگی بلکہ نکاح کے بعد دوستی ہوگی۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، بعض آوارہ قسم کے لوگ نکاح سے پہلے دوستیاں لگاتے ہیں اور نکاح کے بعد نفرتیں کرتے ہیں، نکاح کے بعد پھر عیوب نظر آتے ہیں، نقائص نظر آتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، بڑے قول و قرار کے بعد، کاوشوں کے بعد، خاندان کو ناراض کرنے کے بعد، شریعت کے حکموں کو پامال کرنے کے بعد رشتہ کر لیا گیا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ شوہر نے بیوی کو زندہ جلا دیا، اور ایسا بھی ہوا کہ بیوی نے شوہر پر تیزاب چھڑک دیا، اب نفرت ہو رہی ہے۔ اسلام کہتے ہیں اب جب نکاح ہو گیا تو اب دوستی، اب محبت، اب ایثار، اب وفا، اب احسان، اب حق ادا کرو، اب کمزوریوں پر پردہ ڈالو اور اچھائیوں پر نظر رکھو۔ تو فرمایا کہ ملائک اللہ توعدوہن سرا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے، قاعدے کے مطابق، خاندانی رسم و رواج کے مطابق، شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور عقد نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ نکاح کا فیصلہ بھی نہیں کرو، نکاح کا عزم بھی نہیں کرو، پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب پختہ ارادہ اور عقد نکاح کا فیصلہ کر لیا تو اسی کے نتیجے میں تو نکاح ہوگا۔ اب اگر بالفرض وہاں رشتہ نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے، یا تو اگر محبت جنون کی حد تک پہنچی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خودکشی کر لے،
www.darsquran.com،
یہ بھی ممکن کہ پورے خاندان والوں کو ذلیل کر کے راہ فرار اختیار کر جائیں، عدالتوں میں اور ادھر ادھر جا کر نکاح کرتے پھریں۔ آج بہت سی خرابیاں اس وجہ سے بھی لازم آ رہی، ہم نے نکاح کرنا مشکل کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین نقطوں کا فرق پڑا، شادی کے تین نقطے یہ مہنگے پڑ گئے، شادی تو سادی تھی، ہم نے بہت مشکل بنا لی۔ بیٹیوں کے باپ کس قدر پریشان ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، شادی کے مشکل ہونے کا نتیجہ اور بے حیائی کے عام ہونے کا نتیجہ، بدکاری کی صورت میں، غلط تعلقات کی صورت میں، بہنوں بیٹیوں کے گھروں سے فرار کی صورت میں نکل رہا ہے، پھر کوئی جوش میں آ کر قتل کر دیتے ہیں، غیرت کا قتل جس کو کہتے ہیں، لیکن پہلے ہوش نہیں کرتے، پہلے فکر نہیں کرتے گھر کا ماحول بنانے کی۔ ہم نے گندگی والا ماحول فراہم کر کے شہوانی جذبات کو تو انتہا تک پہنچا دیا، لیکن ان جذبات کی تکمیل کا راستہ مشکل سے مشکل کر دیا، بلکہ بند کرنے کی کوشش کی، آسانی سے کسی کا رشتہ اور نکاح نہ ہو سکے۔ مشکلات کا ایک سمندر ہے جسے عبور کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، عقد نکاح باندھنے کا ارادہ نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نزول قرآن کے زمانے میں طلاق والی عورتوں سے، بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے والے بہت تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھیں، صحابہ اکرام کی شادیوں کو دیکھیں، بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے مطلقات سے اور بیواؤں سے نکاح کیے۔ آج ہمارے ہاں مطلقہ اور بالخصوص بیوہ، اس کا وجود قابل نفرت بنا دیا جاتا ہے، اور
ایسا ماحول بنا دیا ہم نے گویا کہ اس کا دوسرا نکاح کرنا وہ خاندان کی ناک کاٹنا ہے، چنانچہ اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ساری عمر گھر میں بٹھا کر رکھتے ہیں، وہ بھاوجوں کے، بھائیوں کے تانے سنتی ہے، اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اسے نکاح ثانی کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور جو لوگ قرآن کے بنے ہوئے تھے، قرآن کے تربیت یافتہ، وہ متعلقات سے بھی نکاح کرتے تھے اور بیواؤں سے بھی نکاح کرتے تھے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ قدم قدم پر انسان کو جوڑے رکھا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، قدم قدم پر۔ بے شرا کے مسائل چل رہے، سود کے مسائل چل رہے، اخلاقیات کے مسائل چل رہے، نکاح طلاق کے مسائل چل رہے، لیکن بیچ میں کوئی ایسا جملہ لایا جاتا ہے کہ انسان جڑا رہے اللہ کے ساتھ، اس کے علم کا، اس کی بصارت کا، اس کی خبر کا، اس کی سما کا استحضار رہے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جان لو، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فحذروہ، لہذا اس سے ڈرو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ قربان جائیں تیرے انداز کلام پر، چونکہ بندہ ہے اور بہرحال میلان ہو سکتا ہے خاتون کا مرد کی طرف، مرد کا عورت کی طرف، آپس میں رشتے کا میلان ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، ممکن ہے، احتیاط کے باوجود کوئی بات حد سے زیادہ ہو جائے، تو یہ بھی فرما دیا وَعْلَمُوا، ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو، ساتھ یہ بھی جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اگر تم کوشش کرو گے کہ حد شریعت میں رہوں، باہر نہ نکلوں، اور ادھر تقاضائے عشق وہ حدود کو پامال کرنے کا تقاضا کرتا ہے، ارے کیا شریعت اور کیا خاندان۔ لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، جی ہاں جائز ہوتا ہے، لیکن غیر اسلام میں، اسلام میں نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، حدود ہیں اس کی، کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن پھر بھی کہیں زبان بہک گئی، کہیں نظر بہک گئی، کہیں کان بہک گئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بخشنے والا ہوں، بڑا بردبار ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑے تو اس میں زندگی کے ایسے دور سے گزرے جبکہ جوانی تھی، یا عام الفاظ میں کہہ لیں کہ آتش جوان تھا، تو ایسی باتیں جو خلاف شریعت تھیں، حد سے تجاوز کرنے والی تھیں، ان سے ہو گئی، ہو گئی، بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی۔ بہت سے حضرات کے میں نے حالات وہ دیکھے، تو ایسا ہوا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان سے بدگمانی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات فطرت سے مجبور ہو کر یہ چیز ہو جاتی ہے، مگر مسلمان اگر اس سے کچھ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو حد کے اندر لے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جو باغی ہے اس کے قدم اگر بہک جائیں، اس کی نظر زبان بہک جائے، تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گناہ کی وادی میں سرگردان آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، انتہائی بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، یا مہر مقرر کرو۔ ممتعوهن، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ دیکھیے ہمارے ہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ طلاق جو دی جاتی ہے شدید غصے، اور نفرت کے عالم میں، بلکہ طلاق کے موقع پر ایک قسم کا طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے. بعض اوقات طلاق دینے والا مرد پاک دامن عورت پر ایسے ایسے الزامات لگاتا ہے جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، محض جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، نفرت کی وجہ سے. اور بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مردوں کی طرف سے. گھر سے عورت کو نکالیں گے، طلاق دیں گے، طلاق کے اسباب کچھ اور ہیں، لیکن کہانی ایسی بیان کریں گے کہ وہ جو کسی کی بہن اور بیٹی ہے وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. چنانچہ ہمارے ہاں جسے طلاق ہو جائے تو بس یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اول تو طلاق جیسا انتہائی اقدام سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر مجبور ہو جاؤ تو بھی طلاق دیتے وقت آپس کے حقوق نہ بھولو، پرانی محبت نہ بھولو. تم نے زندگی کے کئی سال اکٹھے گزارے ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے جناب 70 سال کا بوڑھا طلاق دے رہا ہے 70 سال کی بڑھیا کو. ارے اللہ کے بندے، ساری جوانی تو اس نے تیرے ساتھ گزار دی، تیرے ہاں بچے بھی پیدا کیے، تیری خدمت بھی کی، اب جب نہ اس کی صورت نہیں رہی، نہ جسم میں جان رہی، اور اب اس بیچاری کو بے سہارا کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ بنت سالبہ نے کہا تھا، آپ واقعہ سن چکے 28 پارے کے شروع میں، سورہ مجادلہ کے شروع میں، جب ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، انتی علیہ کا زہر امی، زہار کیا، تو وہ آئی تھی اللہ کے نبی کی خدمت میں، عرض کیا اے اللہ کے نبی، جب میں جوان تھی اور مرغوب تھی، محبوب تھی، تب تو اس نے مجھے بیوی بنا کر رکھا، میں نے اس کے گھر میں کئی بچے پیدا کیے، اور جب میں بوڑھی ہو گئی اور کچھ عمر آگے بڑھ گئی تو آج مجھے یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے. خود تو بنتے جوان لڑکے کالک لگا کر، کسی نہ کسی طریقے سے بال کالے کر کے خود تو جوان لڑکے بن گئے، اور اس کو کہتے تو بوڑھی ہو گئی، میں بھی جوان ہوں، اس لیے کہ دو پیسے ہاتھ آ گئے، اب اس کو معلوم ہے کہ میں ادھر ادھر رشتہ کر سکتا ہوں. تو اسلام یہ کہتے کہ طلاق کے وقت بھی آپس کے حقوق نہ بھولو، پرانی محبت نہ بھولو، زندگی کے جو سال تم نے اکٹھے گزارے ہیں ان کو مت بھولو. اگر جدا ہونا ہی ہے تو بھی طریقے سے جدا ہو. اسلام جدائی کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، اسلام جدائی کے بھی آداب سکھاتا ہے. بتایا گیا کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا مگر ابھی شب باشی اور رخصتی کا موقع بھی نہیں آیا تھا، اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا کہ طلاق دے دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی جب طلاق دو تو اگرچہ تم پر مہر تو لازم نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے دو. پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کپڑوں کا ایک جوڑا ہی دے دو، آج کل کے حالات کے مطابق کچھ اور دے سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، طلاق کے وقت گھر بھی دے سکتا ہے، گاڑی بھی دے سکتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی جمع کرا سکتا ہے، با عزت طریقے سے اس کو رخصت کرے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس طلاقن کی دل جوئی ہوگی، دوسرے دونوں خاندانوں میں خوشگواری ہوگی، تیسرے مرد کی طرف سے گویا کہ ایک قسم کی معذرت بھی ہوگی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ گزارا نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں طریقے سے جدا کر رہا ہوں. اور چوتھی بات، اللہ راضی ہوگا کہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق جدائی اختیار کی ہے. تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر کرو، ممتعوهُنَّ، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، خوشحال آدمی پر اپنی طاقت کے مطابق اور غریب آدمی پر اپنی طاقت کے مطابق لا. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف، کہ معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دے، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے، تنگ دست غریب اور فقیر اپنی طاقت کے مطابق دے. آپ جانتے ہیں کہ ہر حکم میں اللہ نے انسان کی کمزوری کو ملحوظ رکھا ہے، اور کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیا گیا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. ایک مستقل قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. حقا علی المحسنین، فرمایا کہ یہ لازم ہے نیک لوگوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، دوسری صورت، یہ تو پہلی صورت تھی، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں ہوا. دوسری صورت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور صورت یہ ہے کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. مہر مقرر کیا تھا 50,000 روپے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو فرمایا کہ 25,000 روپے دینا یہ تم پر لازم ہوگا. الا ان یعفونا، یہ الگ بات ہے کہ عورت نرمی کرے. او یعفو بالذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ نرمی کرے جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے. یا عورت نرمی کرے، وہ کہتی ہے جاؤ میں تم سے کچھ بھی نہیں لیتی، اور یہ تو تھا اسی انتظار میں کہ کچھ بھی نہ لے مجھ سے. مہر کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی زیادتی کی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مہر عورت کو دیتے ہیں تو عورت پر ایک احسان کرتے. ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ ساری زندگی مہر نہیں دیا، ذکر ہی نہیں کیا مہر. اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیوی نے معاف کر دیا. میں تو اکثر کہتا ہوں، ارے یہ زندگی کا آغاز کیسا ہے تیرا، زندگی ازدواجی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اور وہ کیسے؟ عورت سے معاف کروا کر، مجھے معاف کر دو، مجھ غریب کنگلے کو یہ مہر معاف کر دو، یہ تو میں نے ایسے ہی مقرر کر دیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، قاضی صاحب کا منہ بند کرنے کے لیے، ورنہ نہ میرے خاندان والوں کا دینے کا ارادہ تھا نہ میرا ارادہ. اور جب مہر مقرر کیا جا رہا ہوتا ہے تب بہت سے لوگ بڑے دریا دل بنتے ہیں، کہتے ہیں لکھ دیں جو لکھنا ہے لکھ دیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، جو بھی لکھ دیں، معلوم ہوتا دینا تو ہے نہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے خود لکھے اپنے حالات، تو انہوں نے لکھا کہ مہر بہت زیادہ رکھا جا رہا تھا. مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے نکاح میں، تو انہوں نے اس پر تعجب ظاہر کیا، ارے اتنا اتنا، ارے اتنا مہر. تو عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے لکھا ہے، فارسی کا وہ ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرعہ پڑا، کہتے ہیں میں دل میں یہ کہہ رہا تھا نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوس، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا تھا دل ہی دل میں کہ یہ سودا بڑا سستا ہے اور بڑھاؤ. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو جتنا چاہے مقرر کر لیتے ہیں، لیکن پھر پوچھتے ہی نہیں ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے. کئی دیندار گھرانوں کے بارے میں پتا چلا کہ مہر کا ذکر ہی نہیں کیا بیوی کے ساتھ کہ تمہارا یہ حق ہے، وصول کر لو، لے لو، اور دیں گے بھی تو وہ طریقہ جیسے ہمارے بخیل لوگ پوچھتے ہیں، ارے ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ اس نے کہہ دیا تکلف نہ کریں. ان کا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں تکلف کرتا. تو نیم دلی کے ساتھ پیشکش کریں گے، ہاں مہر لینا چاہتی ہو؟ وہ بیچاری کہہ دے گی نہیں، چھوڑے، تکلف نہ کریں. ان کا ٹھیک، اچھی بات ہے، میں تکلف نہیں کرتا. تو یہ ایک عجیب سی سوچ بن گئی کہ سمجھتے ہیں کہ محرم دیتے تو عورت پر احسان کرتے ہیں، یہ عورت کا حق ہے، یا سمجھے سمجھ لے جیسے مقروض کا قرض حق ہے اور بیچنے والے کا قیمت لینا حق ہے، مہر لینا یہ عورت کا حق ہے اور یہ مرد کو دینا چاہیے. تو فرمایا کہ الا ان یعفونا، عورت کہتی ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، میں کچھ بھی نہیں لیتی تم سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے پہلے جو عورت کا ذکر کیا تو شاید مرد کو غیرت دلانے کے لیے کہ دیکھ وہ کہہ رہی ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا نرمی کرے معاف کر دے وہ جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے. مرد کہتے ہیں نہیں میں آدھا نہیں پورا دوں گا، مردانگی کا ثبوت دیتا ہے، وہ کہتا میں آدھا مہر نہیں دوں گا، میں پورا دوں گا جب مہر مقرر کی ہے، اگرچہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں لیکن مہر پورا دوں گا. ہاں اور اللہ کیا کہتے ہیں، وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اے مردو اگر تم نرمی کا طریقہ اختیار کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تم تقوی کا طریقہ اختیار کرو. پہلے تو ضابطہ بیان کیا، اللہ نے ضابطہ بیان کیا، قانون بیان کیا، قانونی طور پر تمہیں یہ حق ہے کہ آدھا دو پورا نہ دو، لیکن اس کے بعد اخلاق کا اعلیٰ مقام بیان فرمایا اور احساس تقوی کو بیدار کیا. ارے زیادہ دے دو، پورا دے دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. آپ نے کبھی لفظ سنے ہوں گے دو، فتویٰ اور تقوی، تو یہاں یہ بھی سمجھ لیں، فتویٰ تو یہ کہ آدھا مہر دے سکتا ہے اور تقوی کہ پورا دے، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے کا ثبوت دے، مردانگی کا ثبوت دے. بلا تنصب الفضل بینکم، میرے اللہ کو، میرے اللہ کو کتنا زیادہ لحاظ ہے مرد اور عورت کے آپس میں تعلق کا، خاندانی نظام کو باقی رکھنے کا، محبتوں اور رشتوں کو باقی رکھنے کا کتنا خیال ہے. اللہ ایک ایک باریکی کو بیان فرما رہے، فرمایا کہ بلا تنصب الفضل بینکم، اور آپس میں فیاضی کو، محبت اور الفت کو بھول نہ جاؤ، ترک نہ کر دو. کسی ناخوشگوار واقعے کے پیش آنے سے محبت کے حقوق زائل نہیں ہوتے. کبھی دوستوں سے بھی تو شکر رنجی ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم آپس میں ہر تعلق کو بھول جاؤ. اور آگے کیا فرمایا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. پھر تعلق ادھر ہی جوڑ دیا، اللہ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو، بیوی کو پورا مہر دے رہے ہو، آدھا دے رہے ہو، آدھے کے دینے میں بھی بخل کر رہے ہو، الزام لگا کر گھر سے نکال رہے ہو، طوفان بدتمیزی کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ کسی جج اور قاضی کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، اللہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. ابھی میں حضرت سالبہ کی بات کر رہا تھا جن کے شوہر نے ان کو کہہ دیا تھا تو وہ میری ماں جیسی ہے، انتی علیہ کا زہری امی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصل میں قرآن میں آتا ہے، اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا اس کی بات کو، میرے نبی جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی میں نے اس کی بات کو سن لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت میرے گھر میں حضور کے ساتھ اتنی آہستگی کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ساتوں آسمانوں پر اللہ نے اس کی بات کو سن لیا. تو اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے جذبات کو جانتا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جتنا اللہ کی صفات کا یقین آئے گا اتنے ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں پر مداومت رکھو. والصلاۃ الوسطی، خصوصاً اس نماز کی جو درمیان میں ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی پابندی کرو۔ ابھی تو بیویوں کے حقوق بیان کیے جا رہے تھے، نکاح اور طلاق کے مسائل، اور ان کے ساتھ نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نماز کی پابندی کرو۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں قانونی، اخلاقی، ازدواجی اور معاشرتی مسائل یہ عبادات سے جدا نہیں ہیں۔ اسلام ایک کل کا نام ہے، اسلام ایک جز کا نام نہیں ہے۔ جیسے نکاح اور طلاق میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ملحوظ رکھنا ضروری، عبادات میں بھی ضروری۔ یہ قرآن یہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، اس نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہدایت نہ دی ہو۔ قرآن نے بیان کیا، ہمارے آقا نے کر کے دکھایا۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہیں۔ ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں محفوظ، دوسرا وہ قرآن جو مکے، مدینے اور طائف میں چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، بدر اور احد میں، حنین اور احزاب میں جس کے کارنامے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی قرآن تھا، عملی قرآن۔ ہر شعبے کے بارے میں ہدایت۔ عقائد کو دیکھیں تو فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ نماز اور زکوٰۃ کو دیکھیں تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حج کو دیکھیں، فرمایا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ۔ روزوں کو دیکھیں، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جہاد کو دیکھیں، فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ نکاح کو دیکھیں، فرمایا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع۔ طلاق کو دیکھیں، فرمایا کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن۔ عورتوں کے حقوق کو دیکھیں، فرمایا کہ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ۔ تصوف اور تزکیہ کو دیکھیں، فرمایا کہ قد افلح من زکاہا۔ والدین کے حقوق کو دیکھیں، قرابت داروں کے حقوق کو دیکھیں، مساکین اور یتامہ کے حقوق کو دیکھیں۔ جگہ جگہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآن نے چھوڑا ہو۔ قرآن اپنی جامعیت کی وجہ سے، توجہ سے سنیے گا،
www.darsquran.com۔
یہ بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں اور دکھی دل کے ساتھ، قرآن اپنی جامعیت کی وجہ سے، اپنی حفاظت کی وجہ سے، اپنی تاثیر کی وجہ سے، اپنی تازگی کی وجہ سے دلوں کو جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جیت رہا ہے، دلوں کو جیت رہا ہے۔ مسلمان ہار رہے ہیں، قرآن جیت رہا ہے۔ قرآن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، قرآن کی وجہ سے لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے قرآن کے دشمن اور صاحب قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور چھ ہتھکنڈوں پر اتر آئے۔ کہیں قرآن کے مقابلے میں جعلی قرآن الفرقان حق کے نام سے بنا کر مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کے کارٹون بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اب یاد رکھیں، یہ ایک نیا فتنہ، یہ ان دنوں جو آپ پڑھ رہے، افغانستان میں ایک شخص کا مقدمہ زیر بحث، عبد الرحمان نام کا، کہ عیسائی بن گیا۔ یہ صرف ایک شخص کا مقدمہ نہیں ہے، یہ سن لیجئے، یہ ایک عالمی سازش ہے۔ اس مقدمے کو ایسے اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ دنیا میں بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا، عراق پر حملے سے بھی بڑا مسئلہ، افغانستان پر بمباری سے بھی بڑا مسئلہ اس طریقے سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جن کے گرجاؤں میں خود ان کے اپنے نوجوان نہیں جاتے اور جن کی انجیل کو خود عیسائی نہیں پڑھتے۔ یہ ہارے ہوئے لوگ پوری دنیا کو بابر کرانا چاہتے ہیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. دیکھو ایک شخص نے مذہب تبدیل کیا تو اس کی جان کے دشمن ہو گیا. اور اس وقت پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف اور عیسائیت کی اشاعت کا پروپیگنڈا، عیسائیت کی تبلیغ کا پروپیگنڈا. الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو قسم کھائے ہوئے ہیں، قسم کھائے ہوئے ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے. اور الحمدللہ سب جانتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی. لیکن مجھے تعجب ہوا، مجھے چند دن پہلے یہ ڈاک کے ذریعے سے انجیل ملی اور بائبل خط و کتابت کے ذریعے سے سکھانے کا پورا کورس. میں اس لیے ساتھ لایا کہ آگاہ کروں اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے خط و کتابت کے ذریعے سے، عرصہ دراز سے. لیکن مجھے اس وقت ہوا کہ مجھے بھی یہ وصول ہوا. اور پھر یہ بھی عرض کروں، اس انجیل مقدس کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ ایک کاروباری اور پیشہ ور مسیحیوں کی انجمن ہے جو 172 سے زیادہ ممالک میں مسیحی خدمت، رفاقت اور آپس میں متحد ہیں. مختلف کلیساؤں کے مسیحی دوستوں کی مدد سے اب تک 884 ملین بائبل اور انجیل مقدس کے نسخے بڑے اور چھوٹے ہوٹلوں، ہسپتالوں، عدالتوں، فوجیوں، سکول کے بچوں اور ان نرسوں کو جو عوام کی خدمت کرتی ہیں میں تقسیم کر چکے ہیں. یہ ایک انجمن اپنی کارکردگی بتا رہی ہے. میں یہ آپ کے جذبات پر ہتھوڑا مارنے کے لیے یہ لے کر آیا، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، تحریف شدہ انجیل کی اشاعت کے لیے اور منسوخ شدہ مذہب کی اشاعت کے لیے. یہ اتنی کوشش کر سکتے ہیں، کیا میں اور آپ اللہ کی محفوظ کتاب اور سچے مذہب کی اشاعت کے لیے ان کے برابر بھی کوشش نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو میں سچ کہتا ہوں لعنت ہے ہماری زندگیوں پر، ایسی زندگیوں پر جو کھانے پینے کے لیے رہ گئیں اور قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، جس دین کے لیے آقا نے دندان مبارک شہید کروائے اور جسم جس میں اطہر کو لہو لہان کروایا، میرے نوجوان بھائی کے پاس، میرے بزرگ کے پاس، میری بہن اور بیٹی کے پاس، میرے تاجر کے پاس، میرے پیسے والے دوست کے پاس عیاشی فحاشی کے لیے وسائل ہیں، لیکن دین کی اشاعت کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس لیے یہاں آ کر وہ بخیل بن جاتا ہے. توجہ کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، اور چکنے رہیے. اور یہ بھی خبر چھپی، اللہ کرے جھوٹی ہو، یہ جھوٹی خبریں بھی شائع کرتے ہیں محض نفسیاتی طور پر مرعوب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے. نوائے وقت میں خبر چھپی کہ پاکستان میں 15,000 مسلمان عیسائی بن گئے، یہ نوائے وقت میں چھپی. اور اس دفعہ کے ضرب مومن میں مراسلے کے طور پر بھی شائع ہوئی ہے، دیکھ لیجئے گا. اور آج کے روزنامہ اسلام میں ہمارے ایک محسن دوست نے، ہمارے ایک ساتھی نے اس پر اداریہ بھی لکھا ہے، اس آپ کے درس قرآن کے حوالے سے بھی اور یہ عیسائی مشینریاں جو کچھ کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے درس میں وہ آپ کو ہینڈ بل کے طور پر تقسیم کیا جا سکے. تو اس طرف توجہ دینی ہے میرے بزرگوں اور دوستو. الحمدللہ میرے اللہ کا کرم، میں نے تو جب سے مجھے یہ وصول ہوا یہ پیکٹ تو میرے ایمان میں بڑا اضافہ ہوا الحمدللہ، اور مجھے بیدار کیا. اور میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا، میرے اللہ جو مجھ جیسے کمزور، لاچار، غریب انسان کے بس میں ہے میں دریغ نہیں کروں گا، میں تیری کتاب کی اشاعت اور تیرے دین کی حفاظت میں اور مسلمان کو احساس دلانے میں انشاءاللہ اپنی جان لڑا دوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن ہر شعبہ زندگی کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، ایک طرف نکاح اور طلاق کے مسائل، تو یہاں نماز کے مسائل، نماز کی توجہ. اور یاد رکھیں، جب نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی تو نماز نکاح اور طلاق کے بارے میں بھی شریعت پر عمل کرنے پر مجبور کر دے گی، ظلم کرنے سے روکے گی، گناہ سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز ہو، حقیقی نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو، نماز کی پابندی. نماز ہر مذہب میں رہی، ہر مذہب میں، وقت نہیں ہے، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آواز دی کب؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گہوارے میں کیا کہا تھا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آباد کیا تھا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، تو کیا کہا تھا؟ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ ان کو اس لیے یہاں ٹھہرا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. الحمدللہ یہ درس کی آواز دنیا کے 50 ممالک میں سنی جاتی ہے. میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آباد ہوں، کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. بہت مجبور ہوں، صرف فرض پڑھ لیں لیکن نماز چھوڑے نہیں، نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو باقی رکھیں. پارکوں میں پڑھیں، ریلوے اسٹیشنوں پر پڑھیں، سڑکوں پر پڑھیں، جنگلوں پر پڑھیں، سب کے سامنے پڑھیں، یہ بتائیں کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں. دیکھیے نماز کی جو محافظت ہے اس کے 3 درجے ہیں، یہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ نماز کی محافظت کرو. ایک ہے ادنا درجہ، ادنا درجہ تو یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اور فرائض اور واجبات کا لحاظ کیا جائے، یہ ادنا درجہ ہے. جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کی حالت میں بھی جماعت نہیں چھوڑی تھی، گسٹتے ہوئے تشریف لائے تھے دو خادموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی. دوسرا اوسط درجہ ہے. اوسط درجہ کیا ہے؟ ظاہری طہارت کا بھی اہتمام ہو، حلال روزی کا اہتمام ہو، دل میں خشوع اور خضوع ہو، سنتوں اور مستحبات کی رعایت ہو. اور ایک ہے محافظت کا اعلیٰ درجہ. اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یوں اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بلکہ یہ تو کوئی تشبیہ حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے. اللہ نے بھی فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوا کرو. اللہ پاک ہمیں نماز کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو ہم آپ سے کیسٹ کی بات کرتے رہتے ہیں اور ترغیب دیتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ بھی اشاعت قرآن کے لیے، اس میں حصہ لیا کریں. اپنے ہفتہ واری ماہانہ بجٹ میں سے کچھ اس کے لیے وقف رکھیں، سکولوں میں کالجوں میں اس کو پھیلائیں. یہ ہمارے درس کے ایک شریک ہیں، یہاں کے نمازی بھی ہیں، محلے کے رہائشی بھی ہیں، ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب. ان کی والدہ انتقال کر گئیں، سب ساتھیوں سے ان کی مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
حمد و نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.dasqur'an.com